الصلاه والسلام على سيد المرسلين خاتم النبيين سيدنا الممجد بشيرنا المؤيد المصطفى الامجاد محمود الاحمد ابو القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد
وصاحب الدعوة النبوية والصلح الحيدرية والإسمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والصبر السجادية والآثار الباقرية والمحاصر الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرزوية والجود التقوية والنقاوة النقوية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية القائم بأمر الله.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المحكم وخطابه المتقن بقوله أحسن: بسم الله الرحمن الرحيم. ومن اهتدى فإنما يهدي لنفسه ومن زل فإنما يزل عليها وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا إذا أرادنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق القول عليها ودمرناه تدميرا. الصلوات.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
عزیزان گرامی، ہم نے عقل اور وحی کے انسانی رویوں پر اثرات کے عنوان سے کل گفتگو کا آغاز کیا. ساری کائنات کی خلقت ایک لفظ پر ہے اور وہ ہے قدرنا، اپنے مقرر کردہ اس راستے پر جس پر جمادات کو پیدا کر دیا گیا،
سبحان اللہ،
حیوانات کو مقرر کر دیا گیا، نباتات کی تقدیر لکھ دی گئی،
بے شک
اس سے علیحدہ ہونا اور ڈیویٹ کرنا ان کے اختیار میں نہیں. دوسری طرف انسان کو قدرنا سے نکال کر حدینہ کی منزلوں میں داخل کیا اور اس حدینہ میں اختیار دیا. اختیار ایک ایسی منزل پر جا کر دیا کہ جب اسے ہدایت کر دی، اما شکرم و اما کفورا، چاہے تو شکر کر چاہے تو کفر کر. اور اس اختیار کی بنیاد جس صفت کو قرار دیا، جس خوبی کو قرار دیا، وہ ہے عقل. نباتات میں عقل نہیں تھی، حیوانات میں عقل نہیں ہے، جمادات عقل سے بے بہرا ہیں. جو ایک صفت انسان کی حدینہ کا اسے حقدار بناتی ہے وہ اس کی عقل ہے. اب اس عقل کو استعمال کیا انسان نے حیات دنیا کے لیے. ارشاد ہوا سورہ اعلیٰ: تؤثرون بالحیات دنیا والآخرت خیر وابقا ان ھذا لفی صحف الاولی صحف ابراہیم و موسیٰ. تم نے حیات دنیا کو بہت زیادہ اہمیت نہیں دے دی. تمہاری ساری عقل اس حیات دنیا کے لیے صرف ہو رہی ہے. تو سنو بالحیات دنیا والآخرت خیر وابقا. یہ تم بھول گئے کہ آخرت کی زندگی میں خیر تھا اور اس میں بقا تھی. کل میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ انسان کی ٹینڈنسی ہے کہ وہ یہ چاہتا ہے کہ باقی رہے, بقا کی ٹینڈنسی ہے. تو اس ٹینڈنسی کا قرآن مجید نے یاد دہانی کرائی کہ ساری عقل, ساری جد و جہد, ساری تقاضا تیری صرف ہو گئی حیات دنیا کے لیے. وہ بالآخرت خیرن, وہ آخرت جس میں خیر تھی, وہ آخرت جسے ہمیشہ باقی رہنا تھا. تھوڑا مشق کر گیا اور پھر کہا ان حاضر لفی سوفن اولا. ارے یہ بات ہم کو پہلی دفعہ تھوڑی بتا رہے ہیں تمہیں, جتنے صحف آئے پہلے ان سب میں بتایا تھا کہ عقل جو ہے وہ اتنی تیز نہ دوڑے کہ حیات دنیا حیات آخرت پر حاوی ہو جائے. صحف ابراہیم و موسیٰ, دیکھو یہ بات اٹھا کر دیکھ لو, ابراہیم کے صحف میں بھی یہی لکھی ہوئی ہے, موسیٰ کے صحف میں بھی یہی لکھی ہوئی ہے. اب عزیزان گرامی بات یہ ہوئی کہ انسان کی عقل کو حیات دنیا سے زیادہ حیات آخرت کی فکر کرنی چاہیے, اس لیے کہ وہی حیات جو ہے وہ باقی رہنے والی حیات ہے, اور یہ سفر جو ہے وہ آخرت کی بہتری کے حصول کا سفر ہونا چاہیے. اب یہ بات عقل کو کون سکھائے گا؟ عقل ہے نا, یہ بات عقل کو کون بتائے گا کہ حیات دنیا سے حیات آخرت بہتر ہے؟ اس نے کہا سوپن ہو جاؤ. یہ بات کون بتائے گا؟ وہی. عقل نہیں بتائے گی, عقل تو کہے گی کس نے دیکھیے کل گزر گئے میرے والدین, کون پلٹ کر آیا, کس نے مجھے بتایا. قرآن میں ہے, قرآن مجید میں ان نالائق اور نافرمان قوموں اور اولادوں کا تذکرہ ہے کہ جب ان کے والدین نے ان کو نیکی کی راہ دکھانے کی کوشش کی تو انہوں نے کہا کیا قرون اولا کی باتیں کرتے ہیں بے وقوفی کی, کون گیا اور پلٹ کر آیا اور کس نے بتایا کہ وہ حیات آخرت بھی تھی؟ جو ہے وہ یہ دنیا ہے. تو عقل کیا کہتی ہے؟ جو ہے یہی ہے, بس یہی پر سب کچھ سمیٹ لو, یہی پر سب کچھ بٹور لو. یہ صحف الاولا, صحف ابراہیم و موسیٰ اور پھر سورہ اعلیٰ قرآن مجید. تو عقل کو گائیڈنس کون دے گا؟ وہی. تو یہاں پر دوبارہ وہی نے عقل کو سپرسیڈ کیا, اور جب وہی عقل کو سپرسیڈ کرتی ہے تو اللہ اکبر, پیغمبروں کے کچھ کام بتائے جاتے ہیں. سورہ حدید پیغمبروں کے کام گنوانے شروع کیے پروردگار عالم نے, لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. اب ایک کلیکٹو گفتگو کی, ولقد ارسلنا رسلنا, سارے رسول ہم نے سارے رسولوں کو بھیجا ایک بات کے لیے, ایک بات. ولقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الكتاب, ان کے ساتھ نشانیاں تھیں, ان کے ساتھ کتابیں تھیں, ان کے ساتھ میزان تھے. لیقوم الناس بالقسط, ناس پر قسط اور عدل, انصاف اور عدل کے نظام کو رائج کرتے. عقل کیا کہتی ہے؟ سب کا حصہ کھینچ کر اپنے دامن میں بھر لو. عقل یہ کہتی ہے جتنی چالاکی دکھا سکتے ہو اتنی چالاکی دکھاؤ, کچھ بس نہ جائے, کسی اور کے ہاتھ نہ لگ جائے. وہی کہتی ہے نظام قسط اور عدل, ہر ایک کے حق کا خیال رکھا جائے. سورہ بقرہ ارشاد ہوا, انا باثنا فی کل امت رسولا, ہم نے ساری امتوں پر رسول بھیجے. انا عبد اللہ واستنبا الطاغوت, اور ان کی ذمہ داری یہ لگائی کہ اللہ کی بندگی کی طرف لوگوں کو دعوت دو. یہ بھی کلیکٹو ٹاؤن میں گفتگو ہو رہی ہے. اور واستنبا الطاغوت, ان پر باغیں ڈالو سرکشی سے روکنے کے لیے. اب سرکشی دیکھیے, جمادات میں سرکشی نہیں تھی, نباتات میں سرکشی نہیں تھی, حیوانات میں سرکشی نہیں تھی. جو ان کے زندگی کے دائرہ کار ہیں وہ اسی میں رہے نا, مکڑی دوڑ کر شہد نہیں بنا پائی اور شہد کی مکھی نے دوڑ کر جالا نہیں بنا، وہاں پر سرکشی نہیں تھی، یہ عقل ہے جس نے سرکشی بھی سکھائی. تو کہا انا باسنا فی کل امت رسولا، ہم نے ساری امتوں پر رسول بھیجے. این عبد اللہ بندگی اللہ کی واسطے بتاغوت، ایسی باغیں ڈال دو کہ یہ عقل کا منظور گھوڑا سرکشی پر آمادہ نہ ہو.
نعرہ تکبیر
اللہ اکبر.
وقال الناس امتا واحدة فبعث الله النبينا ومبشرين ومنذرين، ہم تمہیں امت واحد سمجھتے ہیں. وقال الناس امتا واحدة فبعث الله النبينا، اور ہم نے نبیوں کو حکم دیا. وہی کلیکٹو ٹرم میں گفتگو ہو رہی ہے سارے نبیوں کے لیے. مبشرین و منذرین، دیکھو تمہیں خوشخبریاں بھی سنائیں اور تمہیں ڈراتے بھی رہیں. خوشخبری کس بات کی؟ اس بات کی کہ اگر تم نے اچھائی کی تو اس کا بدلہ ضرور ملے گا، اس دنیا میں بھی اس دنیا میں بھی. لیکن ہر چیز اگر انویزیبل ہو جائے نا تو اعتبار اٹھ جاتا ہے، کچھ ویزیبل رہے گا کچھ انویزیبل رہے گا. آپ دیکھ رہے ہیں ویزیبل سے آپ کو تقویت ہوتی ہے انویزیبل کی. اگر سب انویزیبل ہوتا سب حیات آخرت میں ملے گا، یہاں کچھ نہیں ملے گا تو یہاں کوئی نیکی نہیں کرتا، یہاں کوئی نیکی نہیں کرتا. یہاں کا ویزیبل چاہے تھوڑا ہی کیوں نہ ہو تقویت دیتا ہے وہاں کی انویزیبلٹی پر یقین کرنے کا. تو ہم نے تمہیں خوشخبری ان نبیوں کے ذریعے سے دی، منظرین ڈرایا بھی، دیکھو غلط کام ہے سزا ملے گی. اور یہاں پر بھی ہم نے سزائیں دے کر، ہلکی پھلکی سزائیں دے کر وہ بڑی سزاؤں کی طرف تمہیں متوجہ کیا. اب آپ ان کاموں کو گنے ذرا، سارے نبیوں کے کلیکٹو کام جو بتائے گئے، پہلا قسط اور عدل، دوسرا بندگی، تیسرا ورش تنب تاغوت سرکشی پر بانگے ڈال دو، چوتھا منظرین ڈراؤ، پانچواں مبشرین خوشخبری سناؤ، پانچ کام سارے نبی، سارے نبی پانچ کام، پانچ بڑے کام. اور سورہ اعراف میں آخری نبی کے کاموں کی جو فہرست گنوائی تو اللہ اکبر، لگتا ہے کہ ایک کم 1,24,000 کے سارے کام ادھورے ہی تھے. الذین یتبعون الرسول النبی الامی یامرون بالمعروف یجدون عندهم مكتوبا في التوراة والانجيل یامرهم بالمعروف وینهاهم عن المنکر ویحل لهم الطیبات ویحرم علیکم الخبائث ویزیو اسرهم عنهم واغلال التی کانت علیہا. ہم نے الذین یتبعون الرسول النبی الامی، اتباع کرو اس کی جو رسول ہے جو نبی ہے اور جو مرکز کائنات. جس کا تذکرہ ہم نے تورات میں بھی کیا، انجیل میں بھی کیا، یامرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر ویحل لہم الطیبات ویحرم علیکم الخبائث ویزیع اسرہم واغلال التی کانت علیہم. پانچ کام ہو گئے، اس کی ذمہ داری کیا کی؟ یامرون بالمعروف، وہ تمہیں نیکی کا حکم دے گا، ینہا عن المنکر برائی سے روکے گا، وہ یحل لہم الطیبات طیبات سے آگاہ کرے گا، وہ یحرم علیکم الخبائث خباثتوں سے ہوشیار کرے گا، وہ یزیع عنہم اسرہم تمہارے بنائے ہوئے قوانین کو توڑ دے گا، وَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهَا تمہارے گلوں میں پڑے ہوئے پھندوں کو سے تمہیں چھوڑا دے گا. پانچ کام بیان ہو گئے. سورہ جمعہ میں ارشاد فرمایا وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. یہاں پر کچھ اور کام بتا دیے. ہم نے محبوس کیا ہوا لگے بار تسلومین. دونوں آیتوں کا سلیکشن اس لیے کیا کہ دونوں آیتوں میں امی کا لفظ موجود ہے. سورہ اعراف میں بھی الذین یتبعون الرسول النبی الامی, اور یہاں پر کہا الذی باث فی الامین, وہاں رسول کو امی کہا, یہاں ساروں کو امیون کہا. دونوں آیتوں میں لفظ امی ہے. عزیزو اگر اس کا مطلب بے پڑھا لکھا اور جاہل ہے, جیسے کہ عام طور پر بچوں کے سامنے ترجمہ کر دیا جاتا ہے کہ بے پڑھے لکھے تھے, تو ایک بے پڑھا لکھا سارے بے پڑھے لکھوں کو کیسے پڑھائے گا؟ وہاں رسول کو امی کہا, یہاں سب کو امیون کہا. وہ لذی باث فی الامین, سارے امین, ایک امی, تو ایک بے پڑھا سارے بے پڑھوں کو کیسے پڑھائے گا؟ تو یا وہ پڑھا لکھا ہے تو وہ ایک پڑھا لکھا سارے پڑھے لکھوں کو پڑھائے گا. دو مطلب ہو سکتے ہیں, کسی بھی چیز کی اپوزٹ سے آپ اس کے مطلب کو سمجھتے ہیں. یا تو بے پڑھا لکھا ہے, بے پڑھا لکھا ساروں کو, سارے بے پڑھے لکھوں کو پڑھائے گا, پتہ نہیں. یا وہ پڑھا لکھا اور سارے پڑھے لکھے ہیں, تو جو پڑھا لکھا ہے تو پڑھے لکھوں کو کیا پڑھائے گا؟ امی اور امین جب مجمع ہو تو اس مرکز, اس مجمع کا مرکز, دائرہ ہو دائرے کا نقطہ, چشمہ بہ رہا ہو تو بہتے ہوئے چشمے کی سورس, روشنی کا پھیل رہی ہو تو اس روشنی کے چمکنے کا امکان. امین وہ لذی بات, وہ لذی بات پھر امین, ہم نے مبعوث کیا امین نے کس کو؟ الذین یتبعون رسول النبی الامی, بے پڑھا لکھا جاہل یا بہت پڑھا لکھا, ان میں تو کوئی مطلب نہیں ہے اس کا. اگر دائرہ ہے اور ساری کائنات اس دائرے میں ہے, امین درمیان میں نقطہ نبی الامی, اگر ساری کائنات بہتا ہوا دریا ہے تو جو سورس ہے اس چشمے کی نبی الامین, اگر ساری کائنات میں اندھیرا ہے اور روشنی کی کرنیں کہیں سے پھوٹ رہی ہیں نبی الامی, اگر حیات ہے تو حیات کی امید نبی امی. یعنی جس چیز کی بھی زندگی, حیات, بقا, امکان کا تصور کیا جا سکتا ہے, اس کا مرکز کہا وہ ہے ہمارا رسول.
اللہم صلی علی محمد و آل محمد.
اب یہ سارے کام لگا دیے اس آیت کے اندر, هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. چار کام اس آیت میں لگاتی, آیتوں کی تلاوت کرے گا, نفوس کا تزکیہ کرے گا, کتاب کا علم دے گا, حکمت کی تعلیم دے گا. پانچ کام پہلے بتا دیے, چار کام یہ بتا دیے. اللہ اکبر, اتنے سارے کام اکٹھے کر دیے ایک نبی کے اندر. اور جب ایک نبی کے اندر یہ سارے کام اکٹھے کر دیے تو ایسا محسوس ہوا کہ جیسے ساری رسالتوں کی کوششوں کو اللہ نے یہ سمجھ کر کہ رزلٹ برآمد نہیں ہوا, جو ایجنڈا بنایا وہ رزلٹ اورینٹڈ ایجنڈا ہے, رزلٹ اورینٹڈ ایجنڈا ہے. اور جب رزلٹ اورینٹڈ ایجنڈا ہے تو عزیزان گرامی, وہ آیات جو ہم نے کل کی تقریر کی ابتدا میں آپ کے سامنے پیش کی تھی سورہ بنی اسرائیل کی, کہ جس کی تھیم یہی تھی کہ جو ان باتوں کو قبول کر لے گا وہ اپنے نفس کے لیے بہتری, اور جو ریجیکٹ کر دے گا وہ ضلالت کرے گا. ایک کا دوست دوسرا نہیں. ومن اہتدا فانما یہدی لنفسہ, ومن یضل فانما یضل علیہا ولا تذر واضح جسرا اخرا وہاں کل نماز زبینا حتی نبعث رسولا. دیکھو رسول کے کام ہے نا, اور جو ہدایت حاصل کر لے وہاں نے کہا فرنما یہدی علی نفس, اس نے اپنے نفس کو ہدایت کے راستے پر ڈال دیا. ومن ضلع فرنما یضل آیا ہے, اور جس نے ریجیکٹ کیا اس نے اپنے لیے گمراہی قبول کر لی. یعنی اب انڈیویجل کیپیسٹی میں بات ہو رہی ہے. ولا تذرو وزرتن وزرا اخرا, ایسا نہیں ہو سکتا کہ گناہگار دوسروں کی سفارش کرے، ایسا بھی نہیں ہو سکتا کہ کوئی کسی کی معصیت کا بوجھ اپنے کندھے پر اور کسی کے ثواب کا بوجھ دوسرے کے کندھے پر رکھ دیا جائے۔ ہر ایک اپنے بوجھ کو خود اٹھائے گا، گناہ کا بوجھ ہے تب، ثواب کا بوجھ ہے تب۔ ہم اس وقت تک عذاب نہیں بھیجتے جب تک کہ ہم رسول نہیں بھیجتے، ہم اس وقت تک ملزم اور مجرم نہیں قرار دیتے جب تک کہ ہم پیغام نہیں پہنچاتے، یعنی پہلے پیغام بعد میں عذاب۔ اب عزیزان گرامی، رسول کا کام کیا ہے؟ پیغام پہنچانا۔ جو پیغام پہنچانے پر مامور ہوا اس کے لیے کم از کم تین باتیں لازمی ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ پیغام کو اچھی طرح سمجھتا ہو، اس میسج کو اچھی طرح سمجھتا ہو۔ دوسری امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اس میسج کو پراپرلی ڈلیور کر سکے۔ تیسری امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جن لوگوں میں وہ ڈلیوری ہونی ہے ان کو اس کی امانت اور دیانت اور صداقت پر پورا یقین ہو۔ میسج مانے یا نہ مانے، میسج قبول کریں یا نہ قبول کریں، یہ ان کا اختیار ہے۔ اس لیے کہ اس اختیار میں جب رسول کے ذمہ اتنے سارے کام لگائے نا، تو سورہ غاشیہ کے اندر کہا فذکر انما انت مذکر لست علیہم بمسافر، تمہارا کام بتا دینا ہے فقط۔ فذکر کر دو ذکر، وہ نو کام اتنے بڑے بڑے، کر دو ذکر۔ انما انت مذکر، تم داروغہ نہیں ہو۔ فذکر انما انت مذکر، تمہارا کام اس ذکر کو پھیلا دینا ہے، بتا دینا ہے۔ لستا علیہم بمسافر، تیرا کام ڈنڈا لے کر پیچھے بھاگنا یا داروغے کا کام انجام دینا نہیں ہے۔ عزیزو، اگر یہ جبر کا دین ہوتا نا تو ہدینا نہیں ہوتا، قدرنا ہوتا۔ ایک پیچھے ڈنڈا لے کر گھوم رہا ہوتا کوئی اور وہ کہتا مانو مانو مانو، تو پھر کہاں کی ہدینا؟ پھر تو قدر نہیں ہوتا۔ تو قدرنا اور ہدینا میں یہی فرق ہے کہ تجھے ہم نے ذکر کرنے والا تو بنایا، داروغہ نہیں بنایا۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، انما انت مذکر، ذکر کر، تیرا کام ذکر کرنا ہے۔ لست علیہم بمسیطر، نہیں، تیرا کام داروغے کا نہیں، پیچھے دوڑنا نہیں۔ اور جب پیچھے دوڑنا نہیں ہے کام، تو یہ مورالٹی پولیس، یہ حسبہ بل، یہ دیواریں پھان کر لوگوں کی جاسوسیاں کرنا، میں تاریخ کے پورے اسپین پر بات کر رہے ہیں، تاریخ کے پورے اسپین، دیواریں پھان کر لوگوں کے گھروں میں جا کر جاسوسیاں کرنا، ساری تاریخ اگر آپ کے ذہن میں، اس کے بعد ان کی توہ لگانا، ان کے پیچھے جاسوسیاں کروانا، پھر اسمبلیوں میں بل لانا، موریلٹی پولیس بنانا، اللہ اکبر، یہ باتیں اسلام کے علاوہ ہیں۔ پیغمبر کہا سورہ غاشیہ فذکر انما انت مذکر، تیرا کام پیغام دینا ہے، پیغام دیے جا۔ لست علیہم بمسیطر، تیرا کام داروغے والا نہیں ہے، خبردار۔ ہدینا ہے ہی اسی لیے کہ ہم بتا دیں، اختیار دیا ان کو ہم نے، اسی اختیار پر تو امتحان ہے۔ تو اللہ اکبر، اب پیغمبر جو ہے اس کا کام کیا ہے؟ میسج کو ریسیو کرنا اور پوری طرح سمجھنا، پھر میسج کی بہترین ڈلیوری۔ اور تیسری امپورٹنٹ بات یہ کہ جس کی طرف وہ میسج جا رہا ہے اس کو اس کی امانت اور صداقت اور دیانت پر کوئی شک نہ ہو۔ میسج مانے یا نہ مانے، پیغمبر کا کلمہ کتنے مکے والوں نے پڑھا تھا، لیکن جب کہا کہ میں کہوں اور کے پار کے پیچھے لشکر کھڑا ہے تو یقین کر کے کہا ہاں یقین کریں گے۔ کلمہ پڑھنا ان کے ویسٹڈ انٹرسٹ کے خلاف تھا، کلمہ پڑھنا ان کے ویسٹڈ انٹرسٹ کے خلاف تھا، لیکن کہا کہ اگر میں کہوں تو کہ وہ کے پیچھے تمہارے پر حملہ ہونے والا ہے، لشکر کھڑا ہے، مانو گے؟ کہا ہاں مانیں گے، یہ مقام ہے۔ تو اللہ اکبر، عزیزان گرامی، پیغمبر وہ ہوتا ہے کہ جس کی کانفیڈنس لیول دوسرے لوگوں کے مقابلے میں بہت زیادہ بلند ہوتی ہے۔ کسی پر اعتبار کیا جائے نہ کیا جائے، اس سوسائٹی کے اندر پیغمبر پر اعتبار لوگوں کا اس کی موریلٹی کے پر اعتبار ہوتا ہے۔ اب بہت سارے پیغمبر آ گئے, لیکن یہ پیغمبر ہمارا آخری پیغمبر, کتاب آخری, پیغام آخری. اب جو کمپیئر کریں تو یہ کتاب جو آئی یہ وہ نہیں ہے جو تورات تھی, یہ وہ نہیں ہے جو زبور تھی, یہ وہ نہیں ہے جو انجیل تھی. اس کی وجہ ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ باقی سارے پیغمبر سرکمسٹینشیل پیغمبر تھے, اپنے اپنے سرکمسٹینسز میں پیغمبر تھے, خاص دائرے میں عمل کر رہے تھے, سرکمسٹینشیل پیغمبر تھے. اور یہ پیغمبر آفاقی ہے. اب جو قوم لوط کا پیغمبر تھا اس کو قوم لوط کی شرارت سے واسطہ تھا, جو قوم نوح کا پیغمبر ہے اسے قوم کی شرارت سے واسطہ ہے, ابراہیم کا اپنی قوم کی شرارت سے واسطہ تھا, موسیٰ کا بنی اسرائیل سے واسطہ تھا. اب قیامت تک کتنی قوم لوط آئیں گی, کتنی قوم نوح ہوں گی, کتنی قوم فرعون ہوں گی, کتنی بنی اسرائیل جیسے کرتوت ہوں گے, تو وہ پیغمبر جو آخری ہے وہ سرکمسٹینشیل پیغمبر نہیں ہے, اس کی پیغمبری کی آفاقیت ہے. اس پیغمبر کی آفاقیت ہے. معاذ اللہ, پیغمبروں کے رتبے پر ہم گفتگو نہیں کر رہے, وہ سارے پیغمبر لوط اور جو پیغمبر آیا اسے اس فتنے سے واسطہ تھا, بنی اسرائیل کے پیغمبروں کو اس فتنے سے واسطہ تھا, یحییٰ کو اس سالے کو ناقے والوں کے ساتھ, فرعون کے قوم کا ان کے پیغمبر کے ساتھ, یعنی ہر کا سرکمسٹانسز ڈفرینٹ تھا. یہاں کلیکٹیو سرکمسٹانسز ہے. اور آپ ذرا اپنے 1400 سال کی اس تاریخ پر غور کیجئے کہ لوط ہی لوط, فرعون ہی فرعون, بنی اسرائیل ہی بنی اسرائیل. اللہ اکبر, وہ ناقے سالے کتنے ہر روز ذبح ہوتے ہیں. پیغمبر کا ایمبٹ آپ ذرا دیکھیں, جو 1,24,000 نبیوں کا جو مینڈیٹ ہے نا, وہ تنہا محمد کا مینڈیٹ ہے, وہ تنہا محمد کا مینڈیٹ ہے. اب جب تنہا محمد کا مینڈیٹ ہو گیا تو زبور تو قرآن جیسی نہیں ہے, تورات تو قرآن جیسی ہے نہیں, انجیل تو قرآن جیسی نہیں ہے, داؤد محمد جیسے نہیں ہے, سلیمان محمد جیسے نہیں ہے, ابراہیم محمد جیسے نہیں ہے, موسیٰ محمد جیسے نہیں ہے, نو محمد جیسے نہیں ہے, یہ مسلمان محمد جیسا ہے.
بر محمد والے محمد فلان سر سلوا
یہ مسلمان محمد جیسا ہے. اللہ اکبر, یہ کتنا بڑا کمپلیکس ہے کہ داؤد, سلیمان, ابراہیم, اسماعیل, موسیٰ, عیسیٰ, نوح, آدم, اوف, وہ تو محمد جیسے نہ ہوئے. اب ساتھ میں کہتے کہ ہماری کتاب جیسی کوئی کتاب نہیں ہے, قرآن جیسی کوئی کتاب نہیں ہے, اس آخری پیغام جیسا کوئی پیغام نہیں ہے, لیکن پیغام لانے والا ہمارے جیسا ہے. سب مانتے ہیں نا, اس قرآن جیسی کوئی کتاب نہیں ہے, اس پیغام جیسا کوئی پیغام نہیں ہے, پیغام لانے والا ہمارے جیسا ہے. کسی نبی نے اس بات کی ضرورت نہیں کی کہ ہم محمد جیسے ہیں. اس لیے یہ کمپلیکسز ہیں. کل میں نے آپ کو تھوڑا عرض کیا تھا نا کہ الفاظ کے مطالب کو ٹیڑھا کر دیا جاتا ہے. جب آپ اس عظیم مقام تک نہیں پہنچ پاتے تو اسے ڈی جنریٹ کر کے اپنے لیول پر لے آتے ہیں. تو کسی کے بلند مرتبے کا جب آپ نے دیکھا تو آپ نے اس مرتبے کو اپریشیٹ کرنے کے بجائے اسے گھٹیٹ کر کے ہاں وہ ہمارے جیسا بن گیا. ہاں, خود اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں, اللہ اکبر, کس حوصلے سے ہم اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں. کل میں نے آپ کے سامنے عرض کیا مومن یونس کو کہا قرآن نے مومن, کذالک ننجی المومنین, ہم مومنوں کا اسی طرح ہم سے چھڑا لیا کرتے ہیں. نبیوں کو نہیں کہا تھا, نبیوں کو چھڑا لیتے ہیں, مومنوں کو چھڑا لیتے ہیں. تو مومن کون سا گروہ؟ اس گروہ کا ایک فرد ہے یونس. تو گروہ انبیاء کو قرآن نے کہا مومن, گروہ انبیاء کو کہا, پھر اپنے آپ کو کہا المومن المهيمن العزيز الجبار المتكبر, میں مومن ہوں, مہیم ہوں, عزیز ہوں, جبار متکبر. پھر رسول کی مدد کے لیے آواز دی, اللہ مولاہ وجبریل وصالح المومنین. تو آپ اور میں
اون کیا اور ان کے ساتھ ایسوسیشن کا مظاہرہ کیا. جب اون کیا اور ایسوسیشن کا مظاہرہ کیا تو یہ نہیں کہا میں ان کا سردار ہوں, ارے میں تو خدا ہوں, بس صالح ہوں میں نہیں, سردار ان کا اور ہے. سردار ان کا اور ہے. ہر گرو کا ایک سردار ہوتا ہے, ہر گرو کا ایک لیڈر ہوتا ہے, ہر گرو میں ایک معتبر شخص ہوتا ہے. تو رسول, تو تو رسول ہے, تیرا تو بہت بڑا مینڈیٹ ہے, تیرے مددگار ہیں مومن اور مومنوں کا مددگار صالح العاملین. یہ اللہ نے انتظام کیا. اب ایک اور, اب کل ہم گفتگو کر رہے تھے اولی العمر, ترجمہ کر دیا گیا, جو تم پر حکمران بنا دیے گئے ان کا حکم مانو جو تم پر حکمران بنا دیے گئے. تو اللہ اکبر, یہ حکم ہے اطاعت کا ایبسلوٹ. کل میں نے والدین کی اطاعت سے کے لیے سورہ بنی اسرائیل کی آیات پڑھی, سورہ لقمان کی آیات پڑھی, سورہ عنکبوت کی آیات پڑھی. بنی اسرائیل میں اطاعت کا حکم تھا, سورہ انعام میں اطاعت کا حکم تھا, عنکبوت اور سورہ لقمان میں اس اطاعت کی کوالیفیکیشن بیان کی گئی تھی. وہاں رک جانا جہاں شرک کا حکم دے. سارے قرآن میں اولی الامر کی اطاعت کے لیے کہیں یہ نہیں کہا کہ اس جگہ پر رک جانا اور اولی الامر کی اطاعت نہ کرنا. ایبسولوٹ جو کہے اس کی اطاعت کرنا. اب ترجمہ میں لکھا کہ جو تم پر حکمران بنا دیے گئے ان کی اطاعت کرنا. عزیزان گرامی, اس ترجمے پر بہت بڑی کانٹریبیوشن ہے اس کی تردید پر, اور اس کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے مسلمانوں میں رسول کے بعد پہلے حکمران جناب ابو بکر کی. دیکھیے, دنیاوی اعتبار سے وہ رسول کے بعد پہلے حکمران ہوئے, یہ تاریخی حقیقت ہے. ٹھیک ہے, بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے ان کی. اگر وہ اس ترجمے کو پڑھا جائے اور ان کی کنٹریبیوشن کو دیکھا جائے تو انہوں نے روز اول اس کی تردید کر دی. حکمران بنے اور ارشاد فرمایا کہ اگر میں درست کام کروں تو میرا ساتھ دینا, اگر میں غلط کام کروں تو میرا ساتھ نہیں دینا. تاریخی جملہ ہے. یہ جملہ کہہ کر انہوں نے با ادب اپنے آپ کو اولی الامر کی ڈیفینیشن سے باہر نکال لیا. یہ جملہ کہہ کے بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے ان کا بعد میں آنے والے شریر متعظموں کے لیے, شریر تفاسیر لکھنے والوں کے لیے, کہ انہوں نے با ادب اگر میں درست کام کروں تو میرا ساتھ دینا, اگر میں غلط کام کروں تو میرا ساتھ نہ دینا, مجھے ہوشیار اور متنبہ کرنا. پہلے روز اپنے آپ کو اولی الامر کی ڈیفینیشن سے باہر نکال دیا اور یہ بتا دیا ہمیں دنیا کا اقتدار چاہیے, ہم دنیا کے حکمران ہیں, یہ وہی کی ذمہ داری ہماری نہیں ہے. ہم دنیا کے حکمران ہیں, دنیا کی بات کرو, یہ وہی کی ذمہ داری ہماری نہیں ہے. خلیفہ دوم نے ان کی سیرت کو فالو کیا, بڑا کنٹریبیوشن ہے. اور تاریخ میں جملہ موجود ہے کہ اگر خطاب کا فرزند درست کام کرے تو اس کی حمایتی بنو, غلط کام کرے تو اس کا گریبان پکڑ لو. ٹھیک ہے, تاریخ میں جملہ موجود ہے. ابن خطاب اگر غلط کام کرے اس کا گریبان پکڑ لو. لوگوں نے پکڑے بھی, لیکن لوگوں نے پکڑا بھی, راستوں میں پکڑ لیا, یہ زیادتی ہو رہی ہے, ظلم ہو رہا ہے, بیماری ہو رہی ہے, تمہارے جسم پر دو لباس ہے, میرے جسم پر ایک لباس بھی نہیں ہے. سب تاریخی حقیقت ہے. دونوں نے اس بات کو روز اول کلیریفائی کر دیا کہ ہم دنیا کے حکمران ہیں, یہ اولی الامر کسی اور کی بات ہے. ہمارا کام تمہارے سر پر حکمرانی کرنا ہے, وہی کا کام تمہاری عقل پر حکمرانی کرنا ہے. ہم جسم پر اور سر پر حکمرانی کریں گے, عقل کی حکمرانی کسی اور کا کام ہے. اور جب تیسری شورا بیٹھی تو زبردستی اس شورا نے کہہ دیا کہ یا علی, آپ اگر سیرت شیخین پہ عمل کریں گے تو خلافت آپ کی. تو کیا علی نے کوئی ذاتی اناد یا کوئی آئیڈینٹی کرائسس یا پرسنالٹی کلیش کی وجہ سے کہا کہ سیرت شیخین پہ عمل نہیں کریں گے؟ ارے اللہ اکبر, سیرت شیخین دنیاوی حکمرانوں کی سیرت ہے, اور اگر علی اس کی ایکسیپٹنس دیتے تو ایک جارگن ہے نا ایسا کانسٹیٹیوشنل کرائسس, یہ بھی بتاتے ہیں آپ کو کیا ہوتا ہے کانسٹیٹیوشنل کرائسس. یہ کانسٹیٹیوشنل کرائسس سنتے ہیں نا آپ لوگ کہ اگر یہ کر دیا تو کانسٹیٹیوشن کے ذریعے سے کرائسس آ جائے گا, مصیبت میں پھنس جائے گا کانسٹیٹیوشن. اب علی اگر وہ کرتے تو کانسٹیٹیوشنل کرائسس آ جاتا. کون سا کانسٹیٹیوشن؟ قرآن العلی مال قرآن, القرآن مال علی.
محمد والے محمد بلان تر
علی مال قرآن بل قرآن مال علی. علی قرآن کے ساتھ ہے, قرآن علی کے ساتھ ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. دیکھیے علی قرآن کے ساتھ ہے, ٹھیک ہے, بڑی اچھی بات ہے. ہم بھی کہیں گے ہم بھی قرآن کے ساتھ ہیں, سارے مسلمان کہیں گے ہم بھی قرآن کے ساتھ ہیں. اور قرآن علی, قرآن علی کے ساتھ ہے. آپ کہیں گے قرآن آپ کے ساتھ ہے؟ تاریخ کے کسی مسلمان میں یہ حوصلہ ہے قرآن میرے ساتھ ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں جہاں قرآن جائے وہاں وہاں علی جائے, اور جہاں جہاں علی جائے وہاں وہاں قرآن جائے. اور رسول نے کیا یہ جملہ جذباتیوں پر کہہ دیا تھا؟ بھائی کی محبت میں کہہ دیا تھا؟ من نزل اذا ہوا من صلی اللہ صاحب من بنا ہوا وما جلدہ ہوا ان ہوا ان ہوا اللہ احیان جو ہوا. ارے قسم ہے اس ستارے کی جو ٹوٹ کر گرا, تمہارا یہ پیغمبر کوئی دیوانہ نہیں ہے, اس کی ہر گفتگو وحی الہی کے مطابق ہے. نظم ایسا ہوا ماں ذلہ سوال تم ہما کہا ہما ینتقا نے ہوا ان ہوا اللہ بہیوں دیا. بھائی کی محبت میں, داماد کی محبت میں جذباتی ہو کر یہ جملہ نہیں کہا تھا؟ العلی المال قرآن اور قرآن مال علی. اللہ اکبر. اگر علی کہتے ہاں میں ان کی سیرت پر عمل کر لوں گا تو قرآن انسانیت کا کانسٹیٹیوشن, اس کا کرائسس آ جاتا, اس کا کرائسس آ جاتا. تو اگر یہ ترجمہ ہے نا کہ جو تم پر حکمران بنا دیے گئے ان کی اطاعت کرو, تو پھر لڑنے کی کیا بات ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم بردی نہیں اتارتے, نہیں اتاریں, اطاعت کرو. کیوں شور مچاتے ہو؟ کیوں روزانہ بیان دیتے ہیں ان کے شوہر اخبار میں تصویر چھپاتے ہیں, روزانہ میٹنگ بلاتے ہیں اور کہتے ہیں جی ہم بردی کا صدر نہیں کر رہے دیں گے. قرآن میں ہے اطیع اللہ واطیع رسول اولی الامر منکم, اولی الامر کی اطاعت کرو. اگر وہ حکمران ہے نہیں اتارنا چاہتا وردی کے ساتھ کرو, حکم قرآن ہے. اللہ اکبر. یہی تو پہلے خلیفہ نے دوسرے خلیفہ نے کلیریفائی کر دیا کہ یہ دنیا کی حکمرانی اور ہے اور وہی کی حکمرانی اور ہے. ہمارے ہاتھ میں دنیا کا اقتدار ہے, کافی ہے. اللہ کے اور کسی اور کے پاس رہے ہمیں کوئی اعتراض نہیں. تو کہا داؤد تو محمد جیسے نہیں ہے, عیسیٰ تو محمد جیسے نہیں, لیکن محمد ہمارے جیسے. اور یہ محمد کیا ہے؟ سورہ مائدہ ارشاد ہوا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ واتقوا الیہ الوسیلہ. اے صاحبان ایمان, اللہ سے ڈرو اور اس تک پہنچنے کا وسیلہ تلاش کرو. بنانا تمہارا کام نہیں ہے, تلاش کرو. تلاش کرنا تمہارا کام, بنا ہم نے دیا ہے. جب یہ آیت اتری تو تفسیر ابن کثیر نے خلیفہ اول جناب ابو بکر کے تعلق سے لکھا. دیکھیے جس کی جو کانٹریبیوشن ہے اسے اپریشیٹ کیا کرو, اور اب اتنی زبردست کانٹریبیوشن کو بھی ایک ہوتی بائس ایٹیٹیوڈ, اس کا شکاب نہیں ہونا چاہیے. یہ اطیع اللہ اطیع رسول اللہ امر منکم, اگر یہ دو خلافتیں پیش نظر رکھی نہ جائیں نا تو اس پر جتنا جھوٹ گھڑا جا سکتا ہے کم ہے. یہ دو خلافتوں نے اس کے مطلب کو واضح کر دیا تھا. ہم نے فوراً آنکھ پر پردہ چڑھا لیا, دیکھا ہی نہیں, عقل کی آنکھ سے دیکھا ہی نہیں. تو تفسیر ابن کثیر نے لکھا کہ انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کون ہے وسیلہ, کیا یہ وسیلہ اس دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں میں ہوں وہ وسیلہ یہاں پر پیغام لانے کا اور وہاں شفاعت کرنے کا. اس پر انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ ماں یا اچھا ماتا, اے رسول کیا وہاں جب شفاعت کا وسیلہ آپ بنیں گے تو کوئی اور بھی آپ کے ساتھ ہوگا؟ کوئی اور بھی آپ کے ساتھ ہوگا ماں یا اچھا ماتا؟ آپ نے کہا ہاں, میرے ساتھ علی و فاطمہ اور حسن حسین ہوں گے.
سبحان اللہ صلی علی محمد وآل محمد نعرہ تکبیر.
دوسری منزل کے اوپر اسی روایت کو, اسی واقعے کو صحیح بخاری نے کتاب الایمان میں بھی درج کیا اور انہوں نے جناب بزرگ جناب ابوبکر کا نام لے کر کہا کہ انہوں نے پھر رسول سے کہا کہ اچھا تو یہ افراد بھی آپ کے ساتھ ہوں گے؟ ان کہاں ہی لے کہا یا رسول اللہ صرف آپ اس روز مقام شفاعت پر بیٹھے ہوں گے اتنے ہجوم کثیر میں تو ہم آپ تک پتہ نہیں پہنچ پائیں یا نہ پہنچ پائیں. دیکھیے بڑا جینون خطرہ ہے, بڑا جینون خطرہ ہے, احساس ہے ان کو, ان کا خیال یہ ہوگا شاید رسول کہیں گے نہیں نہیں تم پہنچ جاؤ گے. رسول نے ایک یونیورسل پرنسپل بتا دیا, یہ ہے قیامت کا پرنسپل کہ دنیا میں جس سے محبت کرے گا آخرت میں اسی کے ساتھ ہوگا. رسول نے کچھ نہیں کہا کہ میں نظر آ جاؤں گا, اونچی جگہ پر بیٹھا ہوں گا, تمہیں بلا لوں گا, تم دوڑ کے آ جانا, پچھلی گلی کھولی ہوگی. میں آتا ہوں ایک پرنسپل ہے, جس کو دنیا میں محبوب رکھو گے اسی کے ساتھ آخرت. بات ہی ختم کر دی.
یاری 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 مدد حق ہے. خوشنود
وقت اب بالکل تھوڑا سا رہ گیا, بالکل تھوڑا سا, چند جملوں میں اپنی گفتگو ختم کریں گے. عزیز علی گرامی, میں نے آپ کے سامنے سورہ بنی اسرائیل کی آیت پڑھی تھی ابتدائی تقریر میں, بڑا تغرو بدرتن بدرا اخرا, کوئی کسی کے نہ گناہ کا بوجھ اٹھائے گا نہ ثواب میں شیئر کرے گا, جس نے جو کیا وہ اس کا انڈیویجل کام ہے. دیکھیے جو گناہ کرتا ہے یا غلطی کرتا ہے اسے سزا ملتی ہے. آپ نے وہ غلطی نہیں کی آپ کو سزا کیوں ملے گی؟ کسی نے نیکی کی اسے جزا ملتی ہے, آپ نے نیکی نہیں کی آپ کیسے اس کی جزا میں گھس جائیں گے؟ ناممکن ہے نا. ہاں ایک چیز ہے کسی کام میں شرکت, اب مثال کے طور پر شریک ہو کر عبادت کی, جزا میں شرکت ہو گئی, جماعت میں نماز پڑھی, جزا میں شرکت ہو گئی, کلیکٹیولی کوئی نیکی کا کام انجام دیا, جزا میں شرکت ہو گئی. یعنی ایک تو یہ انڈیویجل عمل, جس نے غلطی کی اس کو سزا, جس نے اچھا کام کیا اسے جزا, لیکن ایک ہے کلیکٹیو عمل, اس کلیکٹیو عمل پر شرکت ہو جاتی ہے اس کے نتیجے کے اندر بھی. اب رسول, اب یہ دیکھیے کہ آپ دنیا میں ہزاروں قسم کی نیکیاں ہیں اور ہزاروں نیکی کرنے والے, کروڑوں نیکی کرنے والے اور کروڑوں نیکیاں, لیکن کسی بھی نیکی کے اسٹیٹس کا تعین نیکی کرنے والے کے اسٹیٹس سے ہوتا ہے. نماز آپ بھی پڑھتے ہیں, ہم بھی پڑھتے ہیں, ایک نماز ولی بھی پڑھتا ہے, ایک نماز امام بھی پڑھتا ہے, ایک نماز نبی بھی پڑھتا ہے. آپ نے پڑھی, میں نے پڑھی, امام نے بھی پڑھی, نبی نے بھی پڑھی, ولی نے بھی پڑھی. ہمارا اسٹیٹس اور ہمارے نیکی کا تعین ہمارے اسٹیٹس کے حساب سے ہوگا, اور نبی کی نیکی کا تعین نبی کے اسٹیٹس کے مطابق ہوگا. ہماری نماز نبی کی نماز سے مقابلہ کر سکتی ہے؟ ہمارا حج نبی کے حج کے مقابلے, ہمارا روزہ نبی کے روزے کے مقابلے. ارے پیغمبر جس کے سامنے ساری کائنات پھینک ہے, اس کی کسی نیکی کے مقابلے میں ساری کائنات کی کلیکٹو نیکیاں کوئی حیثیت نہیں رکھتی. نبی کی نماز, نبی کا روزہ, نبی کی زکات, نبی کی ساری نیکیاں, نبی کی ساری نیکیوں میں سب سے برہم پر کون سی نیکی ہے؟ تبلیغ رسالت. تبلیغ رسالت ساری نیکیاں نبی کی ایک جگہ پر آ کر رک گئی. بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتک. یہی ہوا تھا نا، ساری نیکیاں ایک فائل پر اور ایک آیت اس فائل کے ٹاپ پر، یہ ساری نیکیاں ہیں. بس اب یہ کر دے تو یہ ہیں نیکیاں. تو نبی کی ساری نیکیاں سے بہتر نیکی تبلیغ رسالت. اب جب دیکھیے نبی اتنی ساری نیکیاں کر رہا ہے تو ہم نیکیوں کا اجر ہے. تبلیغ رسالت کا اجر سب سے بڑا ہوگا، سب سے بڑی نیکی ہے. اور جب تبلیغ رسالت کی اجر کی گفتگو کی، قرآن نے تو کہا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المحبۃ فی القربٰ. اصول قرآن کیا ہے؟ جو نیکی کرے گا اس کا بدلہ ملے گا، جو برائی کرے گا اس کا بدلہ ملے گا. تیرا بوجھ میرے کندھے پر نہیں، میرا بوجھ تیرے کندھے پر نہیں، ٹھیک ہے. لیکن جو شریک کار بن جائے وہ اجر میں بھی شریک ہے، وہ اگر سزا ہے تو سزا میں بھی شریک ہے. تو نیکی کی تو رسول نے، کہنا تو یہ چاہیے تھا کہ اجر رسالت یہ ہے کہ پیغمبر سے محبت کرو. اللہ اکبر، عجیب اجر رسالت ہے کہ اجر رسالت یہ ہے کہ آپ رضائے پیغمبر سے محبت کرو. تو کیوں ڈسٹریبیوٹ کیا پروردگار عالم؟ ڈسٹریبیوٹ نہیں، پورا کا پورا ادھر لڑکا دیا. دیکھیے نا، ڈسٹریبیوٹ آدھا کہتا آدھا ہے پیغمبر سے، آدھا ان کی اپنے بات سے محبت کرو. نہیں، اجر رسالت یہ ہے پورا ان سے محبت کرو. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ نام تو نبی کا تھا، کام کسی اور کا تھا. بھائی ہماری تو کامن سینس میں یہی آتا ہے کہ کام تو کسی کا تھا، نام تو کسی کا تھا، کام کسی کا تھا. تو نام تو رہا کہ اجر رسالت اسی کا ہے، اجر اس کی طرف گیا جس نے کام کیا. اور جہاں اقربا کا لفظ استعمال کیا نا قرآن مجید نے، تو اقربا کا مطلب ذو القربا، قربا کا مطلب نبی کے رشتے دار نہیں ہیں، نبوت کے رشتے دار ہیں. رسول کے رشتے دار نہیں ہیں، رسالت کے رشتے دار ہیں. دیکھیے، عالم کا رشتے دار ہونا اور ہے، علم سے رشتہ ہونا اور ہے، ڈاکٹر سے رشتے داری ہونا اور ہے، طب سے رشتہ ہونا اور ہے، معصوم سے رشتے داری ہونا اور ہے، عصمت سے رشتہ ہونا اور ہے. اور یہاں ہم اہل بیت النبوہ، ارے یہ نبی کے گھر والے نہیں ہیں، یہ نبوت کے گھر والے ہیں. شریک کار اتنا کار، اتنا کام کہ سارا اجر ادھر لڑکا دیا. یہ نام ان کا بلند ہوا، کام ان کا تھا. اور عزیزوں، یہ لڑے جاتے نا مسلمان، ختم نبوت، ختم نبوت، تحریکیں چلا دی، لوگ مر گئے، جیلیں بھر رہی، اتنے فساد ہوئے، زبردستی نہ معلوم کس کو کافر کہہ دیا، کسے مسلمان کہہ دیا. فقط اس آیت کو اگر دل سے قبول کر لیتے تو یہی ختم رسالت اور نبوت کی گواہی تھی. عزیزو، اجر کب ملتا ہے؟ جب کام ہو جاتا ہے. سزا کب ملتی ہے؟ جب جرم ہو جاتا ہے. جزا کب ملتی ہے؟ جب خیر ہو جاتا ہے. ابھی آپ نے کام کیا نہیں، پرچے آپ نے دیے نہیں، آپ کو پاس سرٹیفکیٹ چاہیے، دے گا کوئی آپ کو؟ جب آپ سارے پرچے کر لیں گے، امتحان ختم ہو جائے گا، پھر ایک اسپیسیفائڈ ڈیٹ کے اوپر آپ کو پاس سرٹیفکیٹ ملے گا کہ آپ نے کام کر لیا. تو نہ رسول اتنا کم عقل ہے کہ کام کرنے سے پہلے جزا مانگے، اور نہ اللہ کام ہوا نہیں جزا دے بیٹھے. اللہ وسلم علیہ اجرن، مکمل ہوئی رسالت و نبوت، اور اس کا اجر ہے یہ، مکمل ہونے کا سرٹیفکیٹ ہے یہ، اپریشیشن ہے یہ کہ ان سے محبت اور محبت رکھو. اگر فقط اس بات کو قبول کر لیتے کہ وہ ختم ہوا اس لیے یہ سرٹیفکیٹ ہے تو کوئی جھگڑا ہی نہیں، کوئی جھگڑا. اب عزیزان کرامی، بڑا امپورٹنٹ سوال ہے یہ، نبوت اور رسالت کا رشتہ دار ہونا کوئی اتنا آسان بات نہیں. نبی کا رشتہ دار ہونا تو بہت سارے رشتہ دار تھے، نبوت اور رسالت کی رشتہ داری یہ بڑا سودا ہے. سورہ حج دو باتیں اور گفتگو ختم. دو باتیں, یا ایھا الذین آمنوا ارفعوا اصواتکم وقاتلوا ربکم وقولوا خیرا لعلکم تفلحون وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ. صاحبان ایمان, رسالت کے رشتے کے لیے دو اہم پرنسپل ہیں. صاحبان ایمان, ارکعوا واسجدوا, رکو کرو, سجدے کرو, وعبدوا ربکم, اللہ کی عبادت کرو, وقولوا خیر, عمل خیر انجام دو, لعلکم تفلحون, تاکہ تم فلاح پاؤ. وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ, اور اللہ کے لیے جہاد کرو, وہ جہاد جو جہاد کا حق ہے. حق کا جہاد ہی. سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا, والذین آتیناہم الکتاب ویتلونہ حق تلاوتہ, جن لوگوں پر ہم نے کتاب کو نازل کیا, والذین آتیناہم الکتاب یتلونہ, انہوں نے اس کی تلاوت کی, حق تلاوت ہی, اور حق اس تلاوت کو ادا کر دیا. رسالت کی رشتے داری میں دو باتیں ہیں, میں حق جہاد, حق تلاوت. اب کوئی کل اس پر گفتگو ہوگی, حق جہاد, حق تلاوت, کل اس پر گفتگو ہوگی. اللہ اکبر, کون دعویٰ کرے کہ میں نے حق جہاد پورا کر دیا, کون دعویٰ کرے کہ میں نے حق تلاوت پورا کر دیا. دو انگریڈینٹ ہیں, حق جہاد اور حق تلاوت. بس کل گفتگو. واپس رسول نے ہر کام پہلے خود کیے, اس کے بعد ہمیں حکم دیا کہ ہم وہ کام انجام دیں. زبردستی ہم پہ کام امپوز نہیں کیے, کیونکہ کوئی موریلٹی پولیس کا کانسیپٹ نہیں تھا. نماز پڑھی پھر ہم نے پڑھی, روزہ رکھا ہم نے رکھا, نیکی کی ہم نے کی, پہلے خود اسے کلائمیکس پر اچھی طرح جا کر انجام دیا. جو ہم حکم ہم نے رسول سے پایا, جو بھی حکم پایا رسول ہی سے پایا نا, کہیں اور سے تو آیا نہیں. اب یہ حکم بھی کہ اقربا سے مبدت کرو, محبت کرو, یہ بھی تو ہم نے رسول ہی کے ذریعے سے حاصل کیا. تو اس حکم کو بھی رسول کر کے دکھائیں. کیسے ہوتی محبت اقربا سے؟ جو رسول کریں گے وہی ہمارے لیے گائیڈ لائن ہو جائے گی. اللہ اکبر, رسول نے نوالوں کیسے محبت کی ہوگی ان اقربائے رسالت سے, ان اقربائے نبوت سے. ہاں, تاریخ میں ایک بڑا عجیب واقعہ لکھتی کہ پیغمبر ایک بار راستے میں جا رہے تھے, آپ بچوں کے گروہ کے قریب سے گزرے, ایک بچے کو کچھ پہچان کر آپ اس کے قریب گئے, فرط محبت اسے گلے سے لگایا اور اتنا اونچا اٹھایا جیسے آپ نے اسے گود میں لے لیا.
سبحان اللہ.
اس کے بعد آپ خاک پر بیٹھ گئے, اس بچے کو جانوں پر بٹھایا, اپنے ہاتھوں سے اس کے بال سنوارتے تھے, اس کی پیشانی پر بوسے دیتے تھے. صحابہ حیران ہیں کہ بچہ تو پیغمبر کے اقربا میں سے کسی کا نہیں, یہ تو ان کے خاندان بنی ہاشم کسی میں سے کسی کا بچہ نظر نہیں آتا, آخر یہ بچہ کون ہے؟ کون جواب دے؟ آخر پیغمبر ہی سے پوچھا کہ یہ کون بچہ ہے جس کے ساتھ آپ اتنی شفقت کر رہے ہیں. اللہ اکبر, اللہ صلکم علیہ اجر المودتہ فی القربا, یہ ہے اجر رسالت کے میرے اقربا سے محبت کرنا. تو ان سے جو اقربا رسالت سے جو محبت رسول نے کی ہوگی تو بیان کرنے کے قابل بھی نہیں ہے کس لیول کی محبت کی ہوگی. اس بچے کے ساتھ جو شفقت کی نا, تو صحابہ نے پوچھا آخر یہ بچہ کون ہے؟ کہا ایک روز یہ بچہ میرے بیٹے حسین کے ساتھ کھیل رہا تھا اور میں نے یہ دیکھا کہ جدھر جدھر حسین جاتے ہیں یہ بچہ ان کے پیروں کی مٹی لے کر اپنی آنکھوں سے لگاتا جاتا ہے. اللہ اکبر, جس کے بچپنے کا یہ عالم ہو اس کی جوانی کا کیا عالم ہوگا اور اس کے بڑھاپے کا کیا عالم ہوگا. اور پھر ساتھ فرمایا مجھے جبریل نے خبر دی ہے یہ میرے بچہ میرے بیٹے کا ناصر و مددگار ہوگا. اور تاریخوں نے لکھا اس بچے کا نام ہے حبیب ابن مظاہر. حبیب ابن مظاہر. حسین ابن علی دوسری محرم کو کربلا پہنچے, اس کے بعد چوتھی محرم تک اتنی فوجیں میدان کربلا میں بھر چکی تھی کہ فرزند رسول کو سانس لینے کی بھی گنجائش نہ ہو۔